یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ حبشہ میں کسی نے جا کے یہ خبر مشہور کر دی
کہ تمام مسلمان جو مکہ میں ہیں امن میں آگے ہیں، کیونکہ تمام لوگوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم واپس آئے، واپس آ کے دیکھا تو خبر جھوٹی تھی، لیکن اب ہم نے مکہ میں ہی رہنے کا ارادہ کیا یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کا موقع آ گیا۔ اور یوں دوبارہ اپنی جیجی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یوں اس جوڑے کو دو ہجرتوں کا اجر و ثواب کمانے کا موقع مل گیا۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو یہاں ان کی مواخات یا بھائی چارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور دونوں خاندانوں میں اتنی محبت بڑھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ اتنے غمگین ہوئے، ایک پر درد مرثیہ لکھا، اور عمر بھر کہتے ہیں کہ وہ اداس رہتے تھے حضرت عثمان کی یاد میں۔ مدینہ منورہ آ کے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی خدمت اور قربانیاں مثالی ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کو پینے کے پانی کی بہت تکلیف ہوئی۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس میں پانی بہت میٹھا ہوتا تھا، اس کا مالک یہودی تھا، اور وہ مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے وہ پانی زیادہ قیمت کے اوپر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا بدلہ دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکیوں میں پیش پیش رہتے، فوراً اس یہودی مالک کے پاس گئے اور کہا، یہ کنواں میرے ہاتھ آدھا فروخت کر دو۔ اس نے کہا، آدھا کنواں؟ فرمایا، ہاں، آدھے کا مطلب یہ کہ ایک دن کنواں میری ملکیت میں ہوگا اور ایک دن تمہاری۔ جب میری ملکیت میں ہوگا میں جسے چاہوں اپنا پانی دوں، جب تمہاری اگلے دن باری ہو تم جس پہ چاہو فروخت کر دو۔ اس نے دل میں کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ 12,000 درہم لے کے اس یہودی نے آدھا کنواں فروخت کر دیا۔ اب جب مسلمانوں کی باری ہوتی تو مسلمانوں کے لیے ہی فری ہوتا تھا، مسلمان خوب خوب پانی بھرتے، اتنا بھرتے کہ اگلے دن ان کو یہودی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہتی۔ یہودی کا کاروبار خسارے میں جانے لگا، اور تنگ آ کے اس نے باقی آدھا کنواں 8,000 درہم دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی یہ مشکل دور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا مدینہ منورہ میں۔ اس قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تجارتی قافلہ پہنچا، جو کہا جاتا ہے کہ 1,000 اونٹوں پہ سب پہ غلہ لدا ہوا تھا، اور تجارت کے لیے آیا تھا۔ بڑے بڑے تاجر لپکے، ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے، اتنا پروفٹ دیں گے، آپ یہ سارا غلہ ہم پہ فروخت کر دیں، کیونکہ اس وقت جس قیمت پہ چاہتے غلہ بیچ کے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ لیکن جب قحط کا حال دیکھا، کہا کہ نہیں، جتنا تم مجھے آفر کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ پہ میں سودا کر چکا، اور جس کے ساتھ کیا ہے وہ 1 درہم کے بدلے 10 دے گا اور اس سے بھی زیادہ۔ اور اتنا کہہ کے وہ تمام غلہ فقیروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جب حضرت عثمان نے غلہ تقسیم کر دیا تھا تو اس سے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عثمان کی شادی کر دی اور میں اس کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا۔ جنگ تبوک کا وہ موقع تھا جبکہ شام کی طرف عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ تھا۔ اس زمانے میں شام میں جو عیسائی تھے وہ اپنے ٹائم کے سپر پاور تھے، اور اس حکومت سے ٹکر لینا اور جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد پہ خرچ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دلائی، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ پوری فوج میں سے ایک تہائی کا تمام خرچ میرے ذمہ ہے. 30,000 فوجی تھے, 10,000 مجاہدین کا کہا میرا ذمہ ہے, حتیٰ کہ ان کے جوتی کے تسمے تک کا خرچ میں دوں گا, کھانا پینا, سواری, اسلحہ وغیرہ سب میرے ذمہ. اس کے علاوہ انہوں نے 1,000 طلائی دینار, 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے بھی دیے. اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ ان طلائی دیناروں کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا, جنت کی بشارت. اسی طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی کہ دو ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, اور فرماتی تھی بخاری کی روایت ہے کہ دو کالی چیزوں پہ ہم رہتے تھے, یعنی پانی اور کھجور. ان کو جب معلوم ہوا فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے, غلہ, کھانے پینے کا سامان اور کئی درہم پہنچا کے ان کو قسم دے کے کہا کہ آپ کو قسم ہے جب کبھی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور یہ کھانا پینا موجود دیکھا, فرمایا یہ کیا؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب بتایا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی. جنگ بدر کے موقع پہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بیمار تھی, شدید بیمار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کی کہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے آپ رک جائیں, تاہم ان کو بدری مجاہدین میں شریک سمجھا گیا. اور بخاری میں جو بدری مجاہدین کی لسٹ چھپی ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے. عین جب مسلمان فتح یاب ہو کے لوٹ رہے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیوی کو دفن کر رہے تھے. اب بہت سوگوار اور بہت غمگین تھے. صحابہ کرام نے تسلی دی تو کہتے تھے یہ غم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری جڑی تھی وہ کٹ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا, اور اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے کر دیا. اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یہ کے بعد دیگرے مر جاتی ہیں تو میں عثمان سے ان کے نکاح کرتا رہتا. ہے اتنے خوش تھے اپنے اس صحابی سے, اپنے داماد سے, ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے. صلح حدیبیہ کا وہ موقع آیا جب مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا. حدیبیہ کے مقام سے 1400 صحابہ تھے, انتہائی غمگین, عمرے کی نیت سے نکلے ہوئے پوری تیاری کر کے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور عمرہ کرنے آئے ہیں, واپس لوٹ جائیں گے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور حکمت دیکھیں کہ موقع کے مطابق انسان کو چنتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مکہ والوں میں ایک ممتاز اور معزز حیثیت رکھتی ہے اور ان کی بات کو وہ سنیں گے, قابل توجہ سمجھیں گے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیر کی حیثیت سے مکہ موزنا گئے, ایز این امبیسڈر. لیکن مکہ والوں نے ان کو روک دیا, اور ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں یہ بات اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس بات پہ بیعت لی کہ کون ہے جو عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ مر جائیں گے, بدلہ لیے بغیر نہیں ہٹیں گے. ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت دی,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پہ بیعت لی اور دوسرے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے ہاتھ کو قائم مقام بنا کے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑا آنر ہے اور ان کا اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ اگر وہ ہوتے اس وقت تو ایسی بیعت پہ ضرور شامل ہوتے۔ مورخین کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے 1400 صحابہ کرام کو اللہ تعالی کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 18۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یعنی سوائے خلوص اور ایمان کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کے نہ صرف یہ کہ ان کو آخرت کی رضامندی دی بلکہ دنیا میں بھی اس تکلیف اور مصیبت کے وقت ان پہ سکینت نازل ہوئی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو قریبی فتح بھی پہنچائی۔ 1400 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں اور ان میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل رکھا۔ ان کی رائے بہت درست ہوتی اور اسی لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں ان کو مجلس شورا کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع پہ ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا، جب آپ دو غزوات کی طرف گئے، ایک غزوہ ذات الرقاء تھا اور ایک غزوہ بنو غطفان تھا غالباً۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بالکل آخری وقت تھا تو انہوں نے خلافت کے لیے 6 لوگوں کے نام تجویز فرمائے تھے کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو 3 دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا، اور یہ وصیت کی تھی کہ 3 دن سے زیادہ یہ جگہ خالی نہ رہے خلیفہ کی۔ ان کے نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ جس کے حق میں اکثریت ہو اسے 3 دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد لوگ جمع ہوئے اور خلیفہ کے لیے چناؤ کا مرحلہ شروع ہوا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام خلافت سے واپس لے لیے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی اپنا اپنا نام واپس لے لیا۔ یوں خلافت کے لیے اب صرف 2 صحابہ کرام رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ دیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں میں سے جس کے حق میں فیصلہ کریں ہمیں قبول ہوگا۔ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات مسلسل اسی چیز پہ غور و فکر کرتے رہے، صلاح و مشورے کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، ان دونوں صحابہ کرام سے علیحدگی میں لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے، اور بہت غور کے بعد آخرکار انہوں نے 3rd دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا اور آگے بڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے سب نے بیعت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور 23 ہجری میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے بعد ایک اہم مسئلہ یا مقدمہ جو پیش ہوا وہ ہرمزان کا
قتل تھا۔ ہرمزان پہ شک تھا، بلکہ ایک صحابی نے خود دیکھا تھا کہ ایک رات پہلے لولو نامی غلام تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کے پاس ہرمزان اور ایک اور اجمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ خفیہ باتیں کر رہے تھے، اور اچانک جب اس صحابی کو دیکھا تو گھبرا کے اٹھے تو ان سے خنجر گرا تھا، اور وہی خنجر تھا جو اگلے دن دیکھا گیا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، جس کے دو طرف دھار تھے، وہ خاص طرح کا بنا ہوا تھا۔ لہذا یہ تو بات طے تھی کہ اس سازش میں یہ دونوں اجنبی شامل تھے، جن میں سے ایک ہرمزان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم میں آ کے ہرمزان کو قتل کر دیا، ان کو عارضی طور پہ قید کر لیا گیا تھا، اور جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یہ مقدمہ ان کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو مجلس شورا کے ارکان تھے، ان سب کا مشورہ یہ تھا کہ ابھی ان کے والد کو شہید کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ہی بیٹے کو اگر قتل کیا جائے تو کچھ صحابہ کرام کے دل پہ یہ بات بوجھل تھی، اور وہ بہتر سمجھتے تھے کہ قصاص کی بجائے دیت پہ معاملہ طے ہو جائے، کیونکہ اس کی اجازت شرع میں موجود ہے۔ لہذا اس مقدمے کا فیصلہ دیت پہ طے ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیت کی رقم اپنی ذاتی جیب سے ادا کی، اور اس طرح اس مقدمے کا فیصلہ بخوبی کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس دور حکومت کے ابتدا میں کوئی خاص مسائل نہ تھے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت سیٹ نظام اسٹیبلش ہو چکا تھا، لہذا اب فتوحات کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور اسلامی مملکت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، یعنی تقریباً چائنا کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحری جنگ شروع ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں بحری جنگ کی اجازت دیں، چونکہ عیسائی جو تھے سمندر کے راستے سے آ کے بہت حملے کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے سمندر میں، انہوں نے بتایا کہ یوں کشتیاں چلتی ہیں اور اتنا وسیع اور ریز سمندر ہوتا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی، کئی دن تک خشکی نہیں ہوتی، اور ہواؤں کے دوش پہ کشتی چلتی، اگر ہوا مخالف ہو جائے یا سمندر کی لہروں میں طغیانی آئے کشتیاں ڈولتی بھی ہیں اور کبھی ڈوب بھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ نے بتایا چونکہ بہت زیادہ عیسائی اس طرف سے آتے تھے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کی اجازت دے دی، اور پہلا بحری بیڑا یا نیول فلیٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بنائی گئی، اور بحری جنگوں کا بھی آغاز ہوا۔ بحری جنگوں کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ مسلمان اسپین تک چلے گئے، دستہ لے کے میڈیٹرینین کراس کیا اور الجیریا تک مسلمانوں نے حملہ کیا، تاہم اس وقت ایک حملہ کر کے آ گئے، اور اسپین کو پھر بعد میں باقاعدہ طور پر 93 ہجری میں طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی مملکت ہے اس خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے، قبروں کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، اور کہتے تھے روتا ہوں کیونکہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی قبر سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، بہت روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی ان کی آنسوں سے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے، اور اگر کسی ایک جمعے کو مس ہو جاتا تو اگلے جمعے کو دو غلام اکٹھے آزاد کرتے، کمی نہ رہ جائے۔ ان کے زمانے میں بھی اسی طرح افسروں کے اور عمال کے اخلاق و کردار کی نگرانی کی جاتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے، اور ہم ان کے خطبات دیکھتے ہیں کہ مسلسل اپنے کو اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں، تاکہ لوگ آخرت، محاسبہ قیامت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دنیا میں بے اعتدالیاں نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال تک ان کی حکومت میں ہر طرف امن و امان، خوشحالی اور سکون تھا۔ ہم چند فتوحات اور بغاوتوں کا تھوڑا سا تفصیلی حال دیکھتے ہیں۔ سکندریہ یا الیگزینڈریہ، جو بظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کر لیا گیا تھا، لیکن اس میں رومیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، عیسائیوں کی، اور اسی لیے انہوں نے قیصر روم کی مدد سے اور اس کی پشت پناہی پہ بغاوت کر دی، ریبیلین۔ 25 ہجری کی بات، قیصر روم نے بذات خود ان کو سپورٹ کی اور قسطنطنیہ سے، کانسٹینٹینوپل سے ایک بہت بڑا جنگی بیڑا ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ بہت بڑی فوج بھی اس کے ساتھ تھی اور 500 بحری بیڑے روانہ ہوئے۔ یہ جنگ ایک انتہائی مشکل اور بہت پریشان کن جنگ تھی۔ رومیوں کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اور جب وہ جنگی بحری بیڑے ان کے پہنچے اور ساتھ ان کی فوجیں پہنچیں تو پہلے تو امن کی ان کو پیشکش کی، لیکن ان کو اتنا فخر تھا اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے اسلحے پہ، کہ انہوں نے امن کی تمام آفرز کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ سمندر میں لڑنا پسند کریں گے یا خشکی پہ، تو انہوں نے انتہائی غرور سے کہا سمندر میں، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بیچاری چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور کہاں ان کا اتنا ریفائنڈ قسم کا بحری بیڑا۔ مسلمان کہتے ہیں ہم سب نے اپنی کشتیاں باندھی اور اللہ کا نام لے کے سمندری جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ایچ کینیڈی کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی خطرناک رات تھی جس کی صبح یہ جنگ ہونے تھی۔ کہتے ہیں ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا، تمام رات مسلمانوں کی آہوزاریاں، عبادت، سجدے، آہیں اور دعائیں تھیں، اور دوسری جانب رومیوں کے لشکر کی طرف سے ساری رات گھنٹیاں بجتی رہیں، ہنسی مذاق اور ایک دعوت کا سما تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ صبح فتح پا لیں گے۔ صبح ہوئی تو ایک مجاہد جو اس وقت جنگ میں خود موجود تھے وہ سناتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہم نے اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیا تاکہ ہم مل کے ان پہ حملہ کر سکیں۔ بڑی شدید جنگ شروع ہوئی، ہر طرف ہوا میں بھی سناٹا چھا گیا اور سمندر بھی تھم گیا۔ There was lull in the atmosphere۔ جنگ میں کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین بڑے ثابت قدمی سے جمے رہے اور کشتیوں پر تلواروں اور خنجروں سے جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ خون کی ندیاں ساحل سمندر تک بہنے لگیں اور موجوں کے ذریعے مردوں کے انبار اوپر تیرنے لگے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی لاشیں لاشیں سمندر کے اوپر تیر رہی تھیں، اور وہ پانی بالکل سرخ ہو گیا اور سمندر کی لہریں لگتا تھا کہ خونی لہریں ہیں، لیکن مسلمان صبر کے ساتھ جمے رہے، شہید ہوتے رہے لیکن لڑتے رہے اور مخالفوں کو بھی مارتے رہے، کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا، اور یوں بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان اس میں فتح یاب ہو گئے۔ اب جب رومی ہارے تو وہ سکندریہ سے بھاگنا شروع ہوئے، اور بھاگتے ہوئے انہوں نے مصر کی قدیم قوم قبطیوں سے کہا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس پہ وہ مصریوں سے ناراض ہوئے، ان کی خوب لوٹ مار کرتے ہوئے وہاں سے نکل بھاگے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عقل مندی سے بیت المال میں سے ان تمام مصریوں کی مالی تلافی کی جن کو نقصان پہنچا تھا۔ اس پہ اہل مصر مسلمانوں سے بہت خوش ہوئے اور ان کی ہمدردیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے ساتھ ہو گئیں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف اسلامی مملکت کو مضبوط اور مستحکم کر دیا۔ اور الحمدللہ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت اسلام کا کام ہو رہا ہے، مشہور یونیورسٹی ہے جامع ازہر۔ ایک طرف مصر کی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا گیا، اور یہ 25 ہجری کی بات ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان اور آرمینیا، اس طرف بغاوتیں ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آذربائیجان اور آرمینیا باقاعدہ طور پہ فتح نہ ہوئے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے جزیہ دے کے اطاعت قبول کر لی تھی، 25 ہجری میں ان علاقوں میں بغاوت ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو بھیجا ایک لشکر دے کے اور انہوں نے حملہ کر کے آذربائیجان کو دوبارہ اطاعت پہ مجبور کر دیا. دوسری طرف سلمان بحلی کو آرمینیا کی طرف بھیجا اور آرمینیا کی طرف جو باغی تھے ان کو بھی شکست ہوئی. وہاں پہ امن و امان بحال ہوا اور یوں آذربائیجان اور آرمینیا باقاعدہ طور پہ پھر اسلامی مملکت کا حصہ بن گئے. ادھر مشرقی ممالک میں بغاوتیں جاری رہیں کیونکہ ایرانیوں کا جو بادشاہ تھا اصل یزدگرد، جو ساسانی حکومت کا آخری حکمران تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اتنے سالوں کی حکومت اور اسے مسلمان آ جائیں. لہذا وہ چھپتا چھپتا جہاں جاتا ایرانیوں کو بغاوت پہ اکساتا اور مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہتی. چنانچہ 29 ہجری میں 29 ہجری میں ایران کے مشرقی حصے ویسٹرن سائٹس پہ، یعنی فارس یا پرشیا، طبرستان، خراسان، کرمان، سجستان وغیرہ میں بغاوت ہوئی. یہ بہت بڑی بغاوت تھی، پرشیا کے علاقے میں ہو رہی تھی. عبداللہ بن عامر نے اہل فارس کو شکست دی اور بالآخر قدیم شہر تھا نیشاپور، اس کا محاصرہ ہوا اور باقاعدہ طور پہ یہ علاقے فتح ہو گئے. یزگرد کو جب شکست ہوئی وہ بھاگتا بھاگتا بالآخر تنہا رہ گیا فوجیوں کے بغیر. اس نے ایک دہقان کے ہاں پناہ کی درخواست کی، کہتے ہیں چکی پیسنے والا تھا، لیکن اس بادشاہ کے چند زیورات پہ اس کی نظر پڑ گئی اور اس کو لالچ آئی اور اس نے اس بادشاہ کو قتل کر کے دریا میں پھینکا اور اس کے زیورات پہ قبضہ کر لیا. بعد میں یہ لاش ڈسکور ہو گئی اور یہ کنفرم ہو گیا کہ ساسانی حکومت کا آخری حکمران مر گیا ہے. اس کے بعد ایران میں مسلمانوں کی مستحکم حکومت جم گئی اور امن و امان بحال ہوا. دوسری طرف انطاکیہ اور ترتوس ایشیا مائنر، وہاں سے رومی اکثر آتے اور مسلمانوں کی سرحدوں پہ فوجی کاروائیاں کرتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے انطاکیہ اور ترتوس کے درمیان جو رومی قلعے تھے ان کو بھی فتح کر لیا. شمالی افریقہ یا ناردن افریقہ کی طرف 27 ہجری میں عبداللہ بن ابی سرح جو ابوالی مصر تھے ان کے ہمراہ ایک بہت بڑی فوج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کی اور طرابلس یا ٹریپلی پہ حملہ کیا. یہاں پہ رومیوں کا ایک بہت مشہور جرنیل تھا گریگری یا جرجیر، اس کے پاس 100,000 کے اوپر تعداد تھی فوجیوں کی. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مزید فوج بھیجی اور یوں سب نے مل کے جب طرابلس پہ حملہ کیا تو بالآخر جرجیر 25,000 دینار سالانہ کی شرط پہ صلح کرنے پہ مجبور ہو گیا. طرابلس کے بعد تیونس، مراکش یعنی موراکو اور الجزائر کے علاقوں پہ بھی اب قبضہ ہو گیا. ناردن افریقہ تقریباً سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا اور عبداللہ بن نافع نے اسپین پر حملہ کیا لیکن ابھی مستقل فتح کی طرف توجہ نہ دے سکے. قبرص یا سائپرس ایک جزیرہ ہے اگر آپ جانتے ہوں، سائپرس کی طرف مسلمان بڑھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری جنگ کر کے 28 ہجری میں جب حملہ کیا تو سائپرس والوں نے 7,000 دینار سالانہ پہ صلح کی اور اس شرط پہ معاہدہ کیا کہ وہ رومیوں کے جہازوں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ اگر رومی اس طرف آئے تو مسلمانوں کو اطلاع دیں گے. انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا 33 ہجری میں اور معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کے جہازوں کی مدد کی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حملہ کیا اور قبرص باقاعدہ طور پہ فتح ہو گیا. افغانستان کے اوپر تک جاتے جاتے چائنا کے بارڈر پہ مسلمان پہنچ گئے. انتہائی وسیع و عریض مملکت ہے جس کا ایک تنہا حکمران ہے. 6 سال میں یہ تمام فتوحات مکمل ہو گئی تھیں اور پہلی مرتبہ کچھ صحابہ کرام اور اسلام کی تبلیغ کرنے کا وفد چائنا بھی جا پہنچا. اب ہی ایک رپورٹر نے لکھا تھا کہ اتنے لمبے کمیونزم کے بعد بھی جب میں ابھی ریسنٹلی گیا تو وہاں ابھی بھی چند مساجد کے اثرات مجھے نظر آئے. اور پھر مجھے وہاں کے لوگوں سے پتا چلا کہ سب سے پہلے یہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آئے. کہاں رہ گیا سعودی عرب؟ اس زمانے کی مسافتوں کو سوچیں, اونٹ اور اتنے لمبے لمبے سفر, اور بیچ میں صحرا آ رہے ہیں, دریا آ رہے ہیں, پہاڑ آ رہے ہیں, اور ان کے صدقہ جاریہ آج بھی وہاں موجود. کچھ لوگ ملے جو ایمان چھپائے دیتے, ان لوگوں کی کوششوں کے اثرات 1400 سال کے بعد بھی ملتے ہیں. چونکہ حکومت دور دور تک پھیل رہی تھی, نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے, لہذا اب مسئلہ یہ اٹھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک جنگ کے لیے جب مختلف ملکوں سے مسلمانوں کی فوجیں اکٹھی ہوئی حملے کے لیے, تو کچھ 9 مسلم قرآن پاک کو کوئی اپنے ہی طرز سے پڑھ رہے تھے, جس سے انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس طرح سے تو مجھے فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ قرآن پاک کو غلط پڑھنا شروع ہو جائیں. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے وہ اوریجنل مصحف جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں تیار کروایا تھا, بک فارم میں قرآن پاک کو جو اکٹھا کیا گیا تھا بڑے خیال سے, وہ انہوں نے مصحف منگوایا. وہ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, جو ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, اسی لیے اس کو مصحف حفصہ بھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس موجود تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 7 کاپیاں بنوائیں, ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا, 7 قرآن پاک بالکل اس کی ٹرو کاپی بنائے گئے. اور پھر ان 7 نقلوں کو انہوں نے 7 اہم جگہوں پہ بھجوا دیا, جن میں سے ایک مدینہ منورہ, ایک شام, ایک یمن, ایک بحرین, ایک بصرہ, ایک کوفہ میں, اور اس طرح 7 نقلیں 7 جگہوں پہ بھیج دی گئیں. اور یہ انسٹرکشنز ہوئیں کہ جس نے اپنے طور پہ کوئی قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہ سب حکومت کے مرکز میں جمع کروا دیں, اور ان سب کے سب کو ختم کر دیا گیا تاکہ کہیں کسی نے کوئی غلط چیز اگر لکھی ہوئی ہے تو وہ آگے نسلوں میں نہ ٹرانسفر ہو. اور یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اب حکم ہوا کہ جس نے قرآن پاک پڑھے ان نقلوں سے آگے نقلیں بنا کے تو پڑھی جا سکتی ہیں. ان 7 نسخوں میں سے آج صرف 4 موجود ہیں, اور وہ کہاں ہیں؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں, ایک خزانہ آثار نبویہ استنبول ترکی میں, ایک کتب خانہ مصریہ ایجپٹ میں, اور ایک کتب خانہ ماسکو تاشکند میں. اس وقت بھی دنیا میں وہ 4 اوریجنل جو تیار کی گئی تھی نقلیں موجود ہیں آج کے دور میں بھی. اس زمانے میں فتوحات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقار اور دنیاوی دولت سے بھی خوب نوازا, اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی چلی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم دینی خدمت مسجد حرام کی توسیع ہے جو 26 ہجری میں کی گئی. چونکہ مسلمان الحمدللہ بڑھتے جا رہے تھے, زائرین کی تعداد بڑھ رہی تھی, اس لیے تعمیر کے ساتھ ساتھ توسیع بھی کی گئی. اس کے علاوہ 29 ہجری میں 29 ہجری میں انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کروائی. مسجد نبوی میں اس کے ستون وغیرہ اب باقاعدہ پختہ تعمیر کرائے گئے, چھتیں پختہ کی گئیں, ان پہ نقش و نگار کیے گئے, اور اس مسجد کو نمازیوں کے لیے کمفرٹیبل کیا گیا اور بہترین انتظام دیا گیا. اسی طرح رمضان کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزاروں کے لیے مسجد میں رہنے والوں کے لیے کھانا پکوا کے ان کے لیے بھجوایا کرتے تھے, اور یومیہ خرچ جو لوگوں کو دیا جاتا تھا بیت المال سے وہ اب 1 درہم سے بڑھا کے 2-2 درہم کر دیا گیا. اسی طرح امہات المومنین کا وظیفہ بھی اب پہلے کی نسبت بڑھا دیا گیا تھا. بازار تعمیر ہونے لگے, عمارتیں پختہ ہونے لگیں, اور اس امت پہ خوشحالی کے اثرات نظر آنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب بے پناہ دولت آئی تھی تو وہ رو پڑے اور کہا تھا کہ جب دولت آتی ہے تو عوام میں حسد اور رقابت پیدا ہوتی ہے اور وقار قوموں کا اٹھ جاتا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں دولت کو دیکھ کے. دولت بذات خود خراب نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرے یا غافل کرے یا مادیت آ جائے تو پھر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. اب چونکہ حکومت وسیع عریض ہو رہی تھی تو کئی اب غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے تھے. ان میں سے کچھ تو سچے دل سے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن کچھ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پہ صرف مسلمان ہو رہے تھے. اور ان میں سے خاص طور پہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا کا نام بہت اہم اور قابل ذکر ہے، جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اب یہودیوں کو یہ برداشت قطعاً نہیں تھا کہ اسلام اتنا مضبوط ہو اور اس قدر ان کی حکومت پختہ ہو اور عوام کے دل اس طرح جڑے رہیں. لہذا آہستہ آہستہ انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کے خفیہ چالیں چلیں، اور جو بظاہر اسلام کے فیور میں لگتا تھا کہ ہو رہے ہیں. خلیفہ تو بہت نیک طبیعت کا تھا، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مخالفین کو یہ پسند نہ آ رہا تھا کہ مسلمان اور ان کی حکومت اتنی پختہ ہوتی چلی جائے، لہذا بڑے منظم طریقے سے عبداللہ بن سبا نے اپنی سازشوں کی ابتدا کی، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں خلیفہ اور اسلامی حکومت کے خلاف شک کا بیج بونا شروع کر دیا. اور شک وہ چنگاری ہے جو بھڑک کے آہستہ آہستہ ایک الہ بن جاتی ہے، اور ایسا ہی اب شروع ہو گیا. پہلے تو ایرانیوں کو اکسایا گیا، چونکہ ایرانی کئی ہزار سال سے ایک بادشاہ اور آگے بادشاہوں کی اولاد سے محبت کرنے کے اور ان کے ساتھ لائلٹی رکھنے کے عادی تھے، لہذا ان کے اس جذبے کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ خلیفہ تو اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حق تھا. وہیں سے یہ جو موجودہ فرقہ واریت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے شروع ہے. اسی طرح کے خلیفہ کے جو نیکی پہ کیے گئے اقدام تھے ان کو توڑ موڑ کے اور ٹوسٹ کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا. مثلا جو انہوں نے تمام لوگوں کے ذاتی قرآن پاک منگا کے ان کو جلوایا تھا، کہا دیکھو نعوذ باللہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ بہت زیادہ مال و دولت سرکاری بیت المال سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری چراگاہوں پہ اپنے اونٹ چراتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس کو مجھ سے جو شکایت اگلے سال حج کے موقع پہ آئے اور میں تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. خلیفہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، لیکن جنہوں نے الزام لگائے تھے وہ بدنیتی پہ مبنی تھے، وہ واقعی شکایتیں نہیں تھیں. وہ تو نہ آئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پہ بار بار کہا کوئی ہے، کسی کو شکایت ہے؟ کوئی نہ بولا. کہا ٹھیک ہے، مجھ تک یہ شکایتیں پہنچی ہیں، لوگوں سنو، میں ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہوں. مصحف کو جو جلایا گیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، تاکہ کبھی کسی نے کوئی ذاتی طور پہ لکھنے میں غلطی کر دی ہو تو آگے آگے یہ غلطی نہ منتقل ہو. اسی لیے اوریجنل کی 7 کاپیاں بنا کے 7 صوبوں میں بھیج دی گئی ہیں کہ مسلمان ایک قرآت پہ جمع ہو جائیں. دوسری بات، مجھ پہ الزام کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، تو میں نے تو بیت المال سے اپنا ماہوار وظیفہ بھی نہیں لیا، کیونکہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دولت دی تھی ان کو یہ پسند نہ تھا، گوارا نہ تھا کہ وہ بیت المال سے وہ الاؤنس لیں جو کہ خلیفہ کا حق ہو گیا تھا، نہیں لیا. باقی جو میں دیتا ہوں اپنے ذاتی جیب سے دیتا ہوں، صلہ رحمی کے طور پہ دیتا ہوں، سنت پہ عمل کرتے تھے. چراگاہوں کی بات تو لوگوں سنو، جب میں مدینہ آیا تو مجھ سے زیادہ اونٹ کسی کے نہ تھے. اب میں نے صرف اتنے اونٹ رکھے ہیں جیسے کہ میں حج پہ جاؤں یا میرا پانی بھر لیں، میں نے تو وہ بھی سارے اللہ کے راستے میں دے دی. کچھ آئیے کہ میں سرکاری چراگاہوں کو استعمال کروں. کچھ حکمرانوں کو برطرف کیا گیا تھا، ان کی وجوہات ہیں، سالڈ ریزنز ہیں، اور اتنی تفصیل سے میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ نے سنا کہ کیسے کیسے صحابہ کرام کو ہٹایا، ان سے تفتیش کی، ان سے پوچھ گچھ ہوتی تھی، اور وہ خلیفہ کا حق ہوتا تھا. ان کے سارے ریزنز بتائے, نام لے لے کے گنوایا, فلاں کو اس وجہ سے, فلاں کو اس وجہ سے ہٹایا گیا. کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت کا چھٹا سال تھا, ان کو کنویں کھدوانے کا بہت شوق تھا کیونکہ پانی کا انتظام کرنا بڑا صدقہ جاریہ. ایک دن ایک کنواں کھدوا رہے تھے تو مہر نبوت وہ انگوٹھی تھی چاندی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوں پہ بھی اپنی وہ سٹیمپ کرتے تھے اس مہر کے ساتھ, وہ پھر خلیفہ وقت کے پاس آتی تھی. یہ اپنی انگوٹھی گھما رہے تھے کنواں کھدواتے ہوئے کہ وہ ہاتھ سے چھٹی اور اندر گر گئی. اس کے بعد انہوں نے اس انگوٹھی کو بہت تلاش کرایا لیکن وہ کسی صورت نہ ملے. ان کو بہت غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کھو گئی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری انگوٹھی بنوائی. تاہم افشورشیں, بغاوتیں, شک شبہات شروع تھے. اور ولیم یور کہتے ہیں, دا کلاؤڈز ور لورنگ اینڈ دا ہورائزن آف دا کیلف ڈارکنڈ آل اراؤنڈ. غم کے بعد شک و شبہات کے سائے چھانے لگے اور کچھ مخلص مسلمان اس پروپیگنڈا میں آنے لگے جو کہ خلیفہ اور حکومت کے خلاف کیا جا رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی, آخری خطبہ ہے ان کا. کہتے ہیں, لوگوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا اس لیے عطا کی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرو, اس نے تمہیں اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ. دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ باقی رہے گا, اس لیے تم فانی دنیا پہ ہرگز فخر نہ کرو اور یہ دنیا تمہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کرے, بلکہ تم دائمی زندگی کو فانی زندگی پر ترجیح دو, کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تم اللہ بزرگ سے ڈرتے رہو, کیونکہ اس کا خوف ہی اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا. بہت خوبصورت بات ہے. تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا خوف ہی اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا, اور اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بھی یہی ہے. ایک سے ایک ان کا خطبہ ہے, اگر آپ پڑھیں تو دل پہ جا کے اثر ہوتا ہے کیونکہ ان کے الفاظ دل سے نکلتے تھے نا. دنیا ان کے اوپر اللہ نے خوب وسیع کی تھی, اللہ کے راستے میں لٹاتے اور لوگوں کو کہتے, لوگوں آگاہ ہو جاؤ, دنیا نہایت سرسبز نظر آتی ہے, لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے, بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے, مگر تم دنیا کی طرف مائل مت ہونا اور نہ ہی اس پہ بھروسہ کرنا کیونکہ وہ اعتماد کے قابل نہیں. اور جان لو کہ دنیا صرف اسے چھوڑے گی جو اسے ترک کر دے گا, یعنی جو دنیا کو چھوڑ دے گا, دنیا صرف اپنے دھوکے سے اسی کو چھوڑے گی, باقی ہر ایک کو اپنے فریب میں لے لیتی ہے. چھوڑ دو سے مراد یہ ہے کہ دل سے لالچ اور مادہ پرستی انسان کے نکل جائے. اس کے بعد کچھ لوگ باقاعدہ بغاوت پہ اتر آئے. اور ایک دن جب حج کا زمانہ تھا, مدینہ منورہ تقریباً خالی تھا, بہت سے لوگ حج کی طرف جا چکے تھے, ایسے میں ان حرمت والے مہینوں میں چند باغی غصے سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے. کہا جاتا ہے اس طرح وہ داخل ہوئے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے سارا مدینہ منورہ گونج اٹھا. وہ بغاوت اور سرکشی تھی نا, گھوڑے دوڑانے میں بھی تھی, ان کے عزائم کا اظہار ہو رہا تھا. آئے اور بہت ناجائز مطالبات خلیفہ سے کرنے لگے. کچھ کو تھا کہ ہمیں گورنر مصر بنا دیا جائے, کچھ کا کچھ مطالبہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے جب مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تو غصے سے باغیوں نے کنکر اور خاک کی مٹھیاں بھر بھر کے خلیفہ پہ پھینکی, بدتمیزی سے گفتگو کی اور ایسے پھینکا کہ تقریباً بے ہوش ہو کے وہ ممبر سے گر پڑے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اکابر صحابہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھے, انہوں نے باغیوں کو بھی ملامت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات چیت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چند مطالبات پورے کرنے کا وعدہ کیا اور ان کو ایک فرمان لکھ کے بھیجا کہ یہ والی مصر کو دکھا دوں.